बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में फरमाता है, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर, ए ईमान वालो इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरो मंजिलत को बयान फरमाया कि अल्लाह पाक अपने मुकर्रफ फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करता है और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। फिर जमीन वालों को हुक्म दिया कि वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें ताकि जमीनों आसमान में सारी मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाओ तौसीफ तारीफ में मशगूल हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो पढ़े
चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मोहब्बत की बातें। मोहब्बत की बातों में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अहमद रज़ा अत्तारी तशरीफ़ फरमा है और इसी तरह हमारे नाख़्वान इस्लामी में मोहम्मद सबतर अख्तरी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कलाम भी सुनेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इबादत करने वालों की इबादत से मोहब्बत और इबादत के ताल्लुक से उनका अंदाज, किस खूबसूरत अंदाज में वो रब तबारक व ताला को याद किया करते थे और कैसी उनकी इबादत की तरफ लो लगी होती थी कि उनकी दिन रात सहर व शाम सब अल्लाह की याद, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तकदीस और इबादत, खास तौर पर नमाज तिलावत कुरान वगैरह में सर्फ हुआ करते थे। मैं आपके सामने एक वाकया बयान कर रहा हूँ, बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब फैज़ान नमाज में इस वाकये को नकल फरमाया है। मशहूर ताबेई बुजुर्ग है सैयदना मुसअब बिन उमेर रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबेर रदी अल्लाह अनुमा के शहजादे हजरत सैयदना आमिर रहमतुल्लाह अलैह की रूह निकलने की तकालीफ का वक्त है, यानी जिस वक्त रूह निकलती जा कनी उसमें आप मुब्तला थे कि इतने में मगरिब की आजान शुरू हो गई, तो आपने फरमाया मेरा हाथ पकड़ो और मुझे मस्जिद पहुंचाओ। अर्ज की गई, हुजूर आप तो बीमार हैं। فرمایا میں اللہ پاک کے بلاوے کو سنوں یعنی آزان سنوں اور قبول نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کا ہاتھ تھاما اور مسجد میں لے آئے اور آپ مغرب کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ابھی ایک رکعت ہی ادا کر پائے تھے کہ آپ کی روح جسم سے نکل گئے، یعنی آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منقول ہے کہ بعض اوقات آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک دعا میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اب آپ غور کریں، ایک کھٹا کٹا مسلمان، صحت مند مسلمان، کھاتا پیتا مسلمان، اس کی نماز کی کیفیت پر اگر ہم غور کریں تو ایک اکثریت ہے جو نماز سے غافل ہے، اور ایک ان اللہ والوں کا حال ہے حضرت عامر کا، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کہ جاں کنی کا وقت روح نکلنے کا سلسلہ ہے اور اذان ہوتی ہے، کیونکہ وہ نماز کے شائق تھے، نماز کے پابند تھے، عبادت کا ان کا ذوق تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ مجھے مسجد لے چلو، اور پھر انہیں مسجد لے جایا گیا، اور پھر دیکھیں کیسی کیفیت کے نماز کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، روح نکلتی ہے۔ اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ عبادت کا ذوق ہمیں سمجھنا چاہیے، عبادت کی لذت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، نماز سے محبت کو ہمیں اپنے دل کے اندر راسخ کرنا چاہیے کہ مسلمان بغیر نماز کا کس کام کا، بغیر عبادت کے مسلمان کی حیثیت کیا رہی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اپنے دل کے اندر عبادت کی محبت کو بڑھانا ہے کہ وہ اللہ والے اتنا خوبصورت انداز میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے پھر بھی عبادت کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا، اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے۔ ایک واقعہ میں نے یہ سنایا حضرت عامر کا، اور ایک اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عبادت کا بھی ذوق کیسا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی کبھی بھی مسجد کی جماعت ترک نہیں ہوئی، یعنی اتنا جنے بیمار تھے یہاں تک کہ چلنے پر قادر نہیں تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کو اٹھا کر جو کرسی پہ بیٹھا کر مسجد لے جایا جاتا اور آپ با جماعت نماز ادا کرتے۔ ایک طرف یہ اللہ والے ہیں، ان کی عبادت کا ذوق ہے، محبت ہے، شوق ہے، اور ایک طرف ہم جیسے ہیں کہ ہم یعنی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی، آسانیاں ہوتے ہوئے بھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو پا رہے، بلکہ دنیا کی طرف، محبت دنیا میں ہمارا دل لگ گیا ہے۔ تو عبادت کی محبت بڑھانے کے تعلق سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔
عبادت کا شوق، ذوق، یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء سے ورثے میں صحابہ نے، پھر اولیاء نے، اور آج تک جید علماء اور اکابر پاتے آئے ہیں، ان کے بلا شیخ طریقت میرے سنت کے انداز ہیں، اور دیگر اسلاف کا بھی انداز رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
سبحان اللہ،
وہ لوگ کے جو مومن ہیں ان کی شان، ان کی تعریف، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، گویا وہ محبت کرنے میں اللہ سے شدید ہوتے،
واہ،
بہت زیادہ۔ اس محبت کا تقاضا کہ احکامات پر عمل ہو، محبت کا تقاضا ہے، خاص طور پہ اشد حبا للہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت ہو،
واہ واہ،
اور پھر عبادت کے اندر بھی جو عبادتوں کا انداز اور وہ جو پورا ہے معاملہ، اور عبادت چیز کیسی کمال،
اللہ اللہ،
رب عبادت چیز، انسان خود کو پیش کر رہا ہے رب کے سامنے، الہی حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں دست بسا کھڑا ہوں، یہ اپنے بندہ ہونے کو، رب کے رب ہونے کو یوں انسان یوں بستہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں, میں عاجز ہوں. پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے انداز عبادتوں کے, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ اتنا طویل قیام کہ قدموں میں ورم آ گئے, قیام اتنا لمبا, قیام اتنا لمبا, کیا قیام, اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نماز کی حالت میں, عبادت میں عبادت. تو عرض کرتی ہیں آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, آپ تو وہ کہ جن کے صدقے اللہ نے اگلے پچھلوں کو بخش دیا, آپ کے صدقے اللہ نے اگلے پچھلوں کو بخش دیا, آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ارشاد ہے, افلا اکون ابدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, اتنی عطائیں اتنی روایتیں, وہ اتنا بڑا مقام ہے اور پھر اتنا قیام ہے. قرآن میں قم اللیل الا قلیلا, تھوڑا آرام بھی, تھوڑا آرام, محبوب آرام بھی فرمائے, لیکن پھر بھی اتنا, حتی تورمت قدمہ,
اللہ اللہ اللہ,
اتنے بڑے مقام والے, اتنے بڑے منصب والے, اتنی عظیم ذمہ داریاں ہونے کے باوجود رب کی بارگاہ میں اتنا قیام کہ حتی تورمت قدمہ, کہ قدموں میں ورم آ جائے, یہ بتاتا ہے کچھ, بتاتا ہے یہ جملہ, یہ واقعہ, یہ انداز کچھ بتاتا ہے کہ زندگی کا مزہ عبادت.
واہ واہ واہ,
دنیا والوں نے دیکھا قدموں میں ورم, لیکن وہ لذت جو حضور نے پائی,
کیا بات,
اور یہ جو عبادت کی اصل لذت ہے, اصل یہ ہے.
پھر اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے سورہ مزمل میں نا, کہ وہ کہ آپ کچھ کم فرماتے ہیں آدھی رات, بلکہ اس سے بھی کچھ کم کرتے ہیں. علی رب کو بھی اپنے محبوب کا انداز اور محبوب کے کتنا خوبصورت اللہ پاک جو ہے یہ ارشاد فرما رہا, اگر اس پر غور کریں تو نبی پاک کی اللہ سے محبت اور اللہ پاک کی نبی پاک سے محبت,
وہ ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا آپ مشقت میں پڑھے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کیسا عمل ہوگا,
حضور نے اسی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے کہ آپ مشقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں, اللہ
خود رب خود فرما رہے ہیں.
واہ واہ,
یہاں حکم ہے بندوں کو عبادت کرو, سجدے کرو, نمازیں پڑھو, زکات کرو, وہاں عبادت ہوتی ہے تو اتنی عبادت رب خود محبوب کام کریں.
کیا
عبادت کی لذت تھی, چاشنی تھی, اسے پھر صحابہ نے حضور سے لیا
بے شک,
اور پھر صحابہ کا طویل قیام اور کیا کمال کی عبادتیں, ان کی نمازیں, پھر ان سے تابعین کے کیسے کمال کے واقعات,
اللہ
تابعین نے صرف صحابہ کی صحبت پائی
بے شک,
اور پھر کیسے جناب سیدنا ذوالنون مسیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اتنے اکابر, اتنے تابعین کے واقعات ہیں, ساری زندگی نمازیں ہی نمازیں.
اگر اس کو ہم پڑھنا چاہیں تو امیر سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز میں جو 86 حکایات عاشقان نماز کی آپ نے لکھی ہے, کمال کی ہے. یعنی بندہ پڑھتا جائے, ایک ولیا کا جو دو تین ولیا جو تھی ان کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ بندہ پڑھے تو حیرت میں مبتلا ہو جائے. صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے, بعض کے اکابر کے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ محبت کے ساتھ رب کی عبادت کیا کرتے تھے.
ولیا جناب سیدنا رابعہ بصریہ کا واقعہ یاد ہے مجھے, رات کو جب عبادت کرتی نا,
ہاں
ہاں, کہتی اے اللہ سارے دنیاوی بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دی,
اللہ اللہ,
او ملک الملوک, اللہ, بادشاہوں کا بادشاہ تیرا دروازہ کھلا ہے,
واہ,
اب میں تجھ سے مانگتی,
واہ واہ,
یہ عبادت میں لذت آتی,
سبحان اللہ,
انہیں مانگنے کا مزہ آتا ہے.
کیا بات,
جیسے ذوالنون مصری ساری زندگی اتنی عبادتیں, اتنی محبت عبادت سے, اتنی نمازیں کہ بوقت وصال تک نمازیں ہی نمازیں, اور پھر وصال کے بعد بھی دیکھا گیا کہ وہ جو قبر میں جب وہ نیچے گر گئی تھیں تو اٹھانے کے لیے جب
اللہ اللہ
گیا
اللہ
تو دیکھا
اللہ
گیا نماز ہی پڑھ رہا ہے.
سبحان اللہ,
یہ ایسے نہیں ہوتا.
سبحان اللہ,
آخری وقت میں کلمہ جاری ہو جانا ہے, نماز کے بعد اس طرح کے معاملات, پھر جب بھی تہجد کے وقت وہاں سے لوگ گزرے قرآن کی تلاوت سنے, ساری زندگی مشغلہ ہی وہ رہا.
کیا بات,
ساری زندگی انداز ہی وہ رہا,
یعنی وہ ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت تھی نا, کوئی تلاوت کرتے کرتے تو کوئی روزہ رکھتے ہوئے تو کوئی نماز پڑھتے ہوئے,
یہ مقصد کس نے دیا؟
واہ واہ,
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
اللہ اللہ,
یہ اللہ کا دیا, اور انہوں نے سمجھا تھا اس مقصد کو, وہ پا گئے تھے, انہیں پتا تھا کہ مطلب تخلیق کا کیا سبب اور کس لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے, وہ پہچان گئے, اور پھر وہ کیسا پہچانا, آج ہم انہیں پہچان
دیں,
آپ ان کا نام لیتے
ہیں.
Allah, Allah.
لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن بھی عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، انہیں یہ احساس مل جائے گا. امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا امام، ورجل قلبه معلق بالمساجد.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بالمساجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو، مسجد کا اصل وہ نہیں، نماز سے.
کیا
مسجد سے لگا رہے، کیا مطلب؟ نمازوں کی فکر،
نماز
بار بار جا کے پھر آنا، عبادت کی طرف آنا. تو یہ عبادت کی محبت، عبادت کا شوق، اور جوانی عبادت میں گزارنے والے کو کتنا بڑا اعزاز ملنا ہے.
الفاظ حدیث پاک کتنے خوبصورت، نشہ آ، یعنی جس کی پرورش، جس کی نشو و نما جو ہے نوجوان کی عبادت میں ہوئی ہو، اور کتنا خوبصورت ہے. پھر ہمیں اب ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ ہم عبادت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں، آیات کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہمارا جذبہ نہیں بڑھ پاتا اور ہم پانچوں نمازیں بھی اگر باجماعت نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ تو وہ تو فرض ہے، پانچ نمازیں باجماعت پڑھنے کا ہمارا ذہن اگر نہیں بن پاتا، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا اندر سے سخت ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمیں حاضری سے محروم کر دیا گیا. یعنی اگر کوئی رب کی بارگاہ میں سر کو اپنا رکھ دیتا ہے، قیام کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا احسان ہوا کہ اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دی، قبول فرما لیا کہ تو آ سکتا ہے میری بارگاہ میں. اب جو مسجد کے قدم کی طرف، جس کے قدم نہیں بڑھ رہے، جو سر میں، سر کو اپنے سجدے میں نہیں رکھ پر پا رہا ہے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کو میرا سجدہ کرنا یا میرا مسجد میں آنا منظور نہیں ہے، کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی. یعنی اپنے آپ پر غور کرے اور پھر اللہ سے عرض کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرما. اچھا، یہاں ایک بات اور، وہ جو حدیث پاک، حدیث جبریل، جس میں جو عبادت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسا کہ تو اللہ کو گویا کو دیکھ رہا ہے. اچھا، یہ کیفیت یقیناً یہ اللہ والوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور ایسا نہ ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. عبادت میں یا بندے کا اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا عبادت میں دل لگ جانا ایک بدی سی بات ہے. یعنی بندے کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، جب مجھے رب دیکھ رہا ہے تو میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت عبادت بڑھانے کے لیے ہم اپنے اس کیفیت کو بنائیں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے؟
اصل میں حقیقت یہی ہے، عبادت کی لذت اور چاشنی پانے کے لیے نا عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنا ضروری.
سبحان اللہ،
یعنی انسان کھڑا ہو تو پتا ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ دیکھ رہا ہے. انسان کو پتا ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دست بستہ کھڑا ہے، اب اس کا تصور رب کی طرف، وہ جانے تو رب کو جانے، وہ پڑھے تو رب کے بارے میں، وہ قرآن پڑھے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات قرآن میں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم، ان تصورات سے پڑھے، اب لذت ملتی ہے. اور جسے لذت مل جاتی ہے اسے پھر یہ چھوٹتی نہیں.
کیا بات ہے،
وہ موت تک نہیں چھوٹتی، وہ سجدے میں سر رکھ کے انتقال ہو.
حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا کہ اللہ اگر تو کسی کو مرنے کے بعد قبر میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی عطا فرمانا. اور پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم فرمایا کہ ان کی قبر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی. اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کو اللہ جب لذت عطا فرماتا ہے پھر ان کی گزارش کو قبول بھی تو فرماتا ہے نا. لذت کس چیز کی ان کو ملی ہے کہ وہ عبادت کو اللہ پاک کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عبادت گزار بنا دے، اور قبر میں بھی نماز کے مزے لیں اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی تلاوت قرآن کے مزے ہمارے رہیں. بس یہ بھی لذت ہے، اللہ عطا فرما دے محبت
عبادت.
Say, baby, baby.
اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق دے، عبادت کی لذت دے، عبادت کی محبت دے. دیکھیں یہ ایک اجتماعی جو عبادات ہوتی ہیں نا احمد رضا بھائی، اس کو بھی ہم گفتگو کریں. بعض لوگوں کو اجتماعی عبادات پر کچھ وسوسے آتے ہیں. اجتماعی عبادت بھی بعض اوقات لذت عبادت اور شوق عبادت کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے. مثال کے طور پر شب برات میں جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. بزرگان دین نے، تابعین نے بعض اس طرح کے سلسلے کیے تو امت میں چلے آئے، تو اس خوبصورت انداز کو اپنایا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ شب برات کو مغرب میں آ جائے، نماز با جماعت پڑھے اور پھر وہ 6 نوافل اور سورہ یاسین کی تلاوت اور پھر دعا میں شرکت. پھر اب یہ صلات کو صلات و تسبیح میں آ گیا. اچھا فرض نہیں پڑھے اس نے، مثال ہے نماز میں، اگرچہ فرض نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر صلات و تسبیح میں آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. کیا پتہ اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک اسے نمازوں کی توفیق دے دے اور وہ جو ہے عبادت کی طرف راغب ہو جائے. بلکہ میں ایک حدیث پاک اسی طرح فیضان نماز میں ہی امیر علیہ سنت دامت برکات الماریہ نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موجب الاوسط کی حدیث ہے، فرمایا کبھی انسان میں موجود ایک نیک عادت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دیگر تمام اعمال کو اچھا کر دیتا ہے. ہمارے یہاں یار دیکھو نماز تو پڑھتا نہیں ہے، یہ 6 نوافل پڑھنے کے لیے چلا گیا، صلاۃ و تسبیح میں دیکھو تو بھاگا بھاگا جاتا ہے. تو یوں آڑ نہیں دلانی چاہیے، اللہ پاک اسی عبادت کی برکت سے اس کو عبادت اللہ تعالیٰ فرما دے. تو اجتماعی عبادت کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اور اگر قوم اس طرف آتی ہے تو ہمیں اس میں رغبت دلانی چاہیے، نہ کہ ہم تنفیر کا باعث بنے. کیا فرماتے ہیں؟
بالکل، ایک شخص ہے تنہا، اسے معلوم ہے نہیں پڑھ سکتا، اور عمومی طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر فردی طور پر پڑھنی ہو تو شاید اتنی تعداد نہ بنتی.
جی جی.
لیکن اجتماعی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد شریک ہو جاتی ہے، پھر اجتماعی دعاؤں کی اپنی برکتیں ہیں، وہ فضائل اپنے ہیں کہ جتنے مل کے جب دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، اتنوں کا اجتماع ہو تو ان میں ایک نیک ہوتا ہے.
سبحان
اور پھر اور مسجد میں بیٹھنے اتنے سارے آ گئے، مسجد میں اللہ کا قرآن سننے اتنے سارے آ گئے. اس کے الغرض فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کسی صورت میں کسی جہت سے بھی نہیں بنتا. تو بہر صورت چاہیے یہی کہ منع نہیں کیا جائے بلکہ ترغیب ہی دلائی جائے، اور اس طرف راغب ہونے کے فوائد ہی ہیں. اجتماعی عبادت اگر دیکھیں تو یہ مطلوب ہے شریعت.
سبحان اللہ.
مسلمانوں کا اجتماع اور اکٹھے ہو کر کام کرنا مطلوب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ دیکھ لیں، حج کے موقع پر اکٹھے ہونا دیکھ لیں، عمرہ ہو گیا، اور
جمعہ ہے،
جمعہ ہے، خاص طور پہ اہتمام،
عیدین ہے،
خاص اہتمام ہے. تو اب اس طرح کا اہتمام ہے شریعت کی طرف سے جو اجتماعی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے.
کیا بات ہے.
فرض الگ ہے لیکن نوافل میں بھی اگر اجتماعی طور پر لوگ جمع ہوں تو کیا ہی خوب چیز ہے.
کیا بات.
کہ فرض میں جمع ہونا جمع ہونا، نفل میں بھی جمع ہو رہا ہے.
ابھی یہ تو ایسا ہو گیا نا کہ ایک شخص ہے اپنے باپ کا نام فرمانے، اس باپ کی نہیں مانتا، اور کبھی اس نے باپ کا ایک چھوٹا سا فرمان مان لیا تو پیچھے سے بولے لو اتنی باتیں ابا کہتا ہوں مانتا نہیں ہے، ایک بات باپ باپ کی مان رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا بھائی، بلکہ اس کو تو اپریشیٹ کریں نا کہ آپ ماشاء اللہ عزوجل ابو جان کی یہ بات مانی تو اور باتیں بھی مانا کریں، تاکہ وہ اس کی ترغیب ملے. تو بالکل اسی طرح نفلی عبادت کے لیے اگر لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کو منع کیوں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو ترغیب دے، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ کرے گا انشاءاللہ اس ایک نیک عمل کی برکت سے وہ فرائض کے بھی پابند ہوں گے، واجبات کی بھی پابند ہوں گے، سنتوں کی پابند، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. ہم نے دیکھا ہے شب برات کی اجتماعات میں آنے والے، شب معراج کی اجتماعات میں آنے والے، نفلی اعتکاف کرنے والے، یہ سب آتے ہیں تو آتے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جاتے ہوئے ان کا دل اللہ کی رحمت سے بدل گیا ہوتا ہے، نمازی بن کر جاتے ہیں، عبادت کا ذہن لے کر جاتے ہیں، توبہ کر کے جاتے ہیں. تو بڑے فوائد ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں، ہم کال لے لیتے ہیں پھر مزید کسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جی
मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनत लौलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मोहब्बत की बातें सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। मोहसिन भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि शबे बारात भी आने वाली है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस रात कौन कौन से नेक अमाल क्या करते थे, इस बारे में कुछ मदनी फूल शायद फरमा दें। क्या वो भी कब्रिस्तान जाया करते थे आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस बारे में कुछ मदनी फूल शायद फरमाएं।
शबे बरात के ताल्लुक से अमीर अलैहिस्सुन्नत दामत बरकातहू अलैह का पूरा एक रिसाला है। यहाँ पर मैं एक हदीस पाक आपको सुनाना चाहूँगा कि शबे बरात में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नवाफिल के हवाले से फरमाया कि नवाफिल जो इस तरह पड़ेगा तो उसको ये बरकत मिलेगी। चुनाचे सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में आयत मुबारक जो कुरान पाक की है जिसमें फरमाया गया ये रात बड़ी बरकत वाली है, पारा 25 सूरह दुखान के आयत नंबर 3 और 4, इसके तहत तफसीर में आप लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो इस रात यानी शबे बरात में 100 रकात नवाफिल अदा करता है, कितनी रकत 100 रकत नवाफिल अदा करता है तो अल्लाह पाक 100 फरिश्ते भेजता है, उनमें 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बिशारत देते हैं, 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाते हैं, 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफात से बचाते हैं और 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करते हैं। तो बड़ी बरकत है और कब्रिस्तान जाना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित है, तो इस रात में इबादत करनी चाहिए। एक और कॉल दीजिएगा।
मोहम्मद शहाब मजारी नाम है, रोजान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि शबे बरात आ रहा है, इसके लिए कोई खास कोई ऐसा अमल जिससे बख्शिश हो जाए।
अल्लाह अकबर। असल देखे बख्शिश का ताल्लुक तो रब की रहमत पर है और बंदे की दिल से इल्हा करने इल्तिजा करने से है, बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए महबूब मेरे उन बंदों से फरमा दो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। इन्नहू हुवल गफूरु रहीम, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह पाक बख्शिश फरमाएगा और फिर अल्लाह पाक के नेक बंदों के साथ बैठे दुआ में शामिल हो जाए, अल्लाह करम फरमाएगा। और एक और कॉल दीजिए।
मरकज़ुल औलिया लखनऊ से मजर इकबाल अत्तारी, सिलसिला मोहब्बत की बातें माशाल्लाह ज़वज्जल, मोहसिन भाई माशाल्लाह जबरदस्त और सिबतर भाई की भी सिलसिले में हाजिरी है। मैं अर्ज करूंगा कि सिबतर भाई आपका जो पसंदीदा कलाम है आज इस सिलसिले में मुझे सुना दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैर।
आमीन। जज़ाकअल्लाहु वैयाकुम, अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए। इबादत और इसके हवाले से हमारे गुफ्तगु चल रही है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन और शबे बरात के ताल्लुक से, तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इबादत करने में मसरूफ़ हो जाएं और इबादत का हमारा जहन बन जाए। सफ्तर भाई कुछ मजीद एक आध मुनाजात के शेर को शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह हम दूसरे मौजू की तरफ इंशाल्लाह बढ़ते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मुझको तौफीक इबादत हो अता, मुझको तौफीक इबादत हो अता, मुझको तौफीक इबादत हो अता, मुझको पाबंदे शरीयत कीजिए, मुझको पाबंदे शरीयत कीजिए, आदतें इस्लाम नहीं जाती हुजूर, आदतें इस्लाम नहीं जाती हुजूर, आप ही कुछ जाने रहमत कीजिए, आप ही कुछ जाने रहमत कीजिए, बढ़ते जाते रे गुना आसार, कुछ तो इज़हारे निदामत कीजिए, कुछ कुछ इज़हारे निदामत कीजिए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے گزرے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان والوں کو پر اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور شعبان میں ان کا عرس ہوتا ہے حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ بھی اللہ کے بڑے عبادت گزار تھے, علم سے ان کی محبت, عمل سے ان کی محبت, عبادت کا ان کا تعلق, پھر بچپن سے ان کا جو انداز دیکھا گیا, پھر کرامات, بڑا ہی آپ کا جو ہے یعنی آپ کی زندگی, آپ کی حیات خوبصورت ہے. محبت الہی, محبت رسول, محبت علم سے تعبیر ہے. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تعلق سے بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور طرح کا مائنڈ کچھ چلے جاتے ہیں کسی اور طرف, حالانکہ حضرت لال شہباز قلندر عبادت گزار تھے, علم والے تھے, عمل والے تھے, تقوی والے تھے, پرہیزگاری والے تھے, اور یقیناً اللہ کا ولی علم والا ہی ہوتا ہے, عمل والا ہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے؟
جی بالکل, ساتویں صدی ہجری کے جلیل القدر اور عظیم بزرگ جناب سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انہی میں شمار ہوتا ہے. آپ کے یوں کہہ لیں کہ علمی جلالت ایک طرف ہے, اور ایک عظیم علمی جلالت کے ساتھ ساتھ آپ پر جو خاص انعامات تھے اور خاص عطائیں, اس میں اہل تصوف میں آپ کا بڑا نام آتا ہے.
سبحان اللہ.
اور آپ اللہ رب العالمین کی معرفت کے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں ان اصفیاء میں سے شمار ہوتے تھے کہ جو اپنے دور کے اقابر شمار ہوتے
ہیں.
جناب سیدنا شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ
سبحان اللہ, اور حقیقی معرفت الہی انہیں حاصل.
سبحان اللہ.
ایسا نہیں ہے کہ معرفت کے نام پر کہیں اور چلے گئے ہوں, جو آج کل کے بعض حضرات نے ان کے نام پر دھندے شروع کیے ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی معرفت الہی کے تو ایسے واقعات ہیں, بندہ پڑھے تو اس کا دل جو ہے اندر سے جگمگا جائے. علم, عمل, تقوی, پرہیزگاری, اللہ میں نصیب فرمائے.
سبحان اللہ. بالکل, حافظ قرآن, عالم با عمل,
اللہ اکبر,
عظیم اکابر اسلام میں سے شمار, اور پھر اسفار,
کیا بات ہے,
علم دین کی طلب کے لیے, معرفت کی طلب کے لیے, جستجو کے لیے,
اور ٹریول کرتے تھے
اہل تقوی اور اصفیاء سے ملاقات اور ان سے کچھ لینے کے لیے.
سبحان اللہ.
آخرت کے توشے کے لیے, اور خاص طور پہ معرفت اور اللہ رب العالمین کے خاص اسرار میں سے حصہ لینے کے لیے اسفار کیے. بالآخر آپ نے اس باب الاسلام کو, سندھ کو یہ شرف بخشا, یہاں تشریف لائے اور پھر آخری عمر تک یہیں رہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں یہ اپنے بعض قافلے والے رفقا درویشوں کے ہمراہ یہ مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے اللہ والوں کا. ایک تو ان کی جائے ولادت اور جائے وفات میں بڑا فرق آتا ہے. یہ نکلتے ہیں, دین طلب کرتے ہیں, معرفت حاصل کرتے ہیں, پھر باطن کے شیوخ ڈھونڈتے ہیں, علم ظاہر سیکھنے کے بعد پھر علم باطن کے لیے ان کے ہاں زانو تلمز بچھاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر یہ نکلتے ہیں اور راہ حق کے لیے, دین کی تعلیم کے لیے, تبلیغ کے لیے, لوگوں کو اس کی چاشنی سے آشنا کرنے کے لیے, لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرنے کے لیے چلتے چلتے بالآخر ایک وہ الگ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پھر ان کا مزار مبارک ہوتا ہے. اس طرح کا ان کا بھی ہے کہ مختلف درویشوں کے ہمراہ یہ جب باب الاسلام سندھ کے اس علاقے میں آئے تو علاقے کی حالت بڑی غیر تھی.
اچھا.
اور کہا جاتا ہے بعض سندھ کے قریب ہی علاقوں کے اندر ایسی بھی جگہیں تھیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر,
اللہ,
اس قدر کم, اور جو تھے وہ جہالت کی انتہا میں تھے, غلط رسم و رواج میں ملوث تھے, اور اسی طرح کی اور بہت سی خرافاتی جو ان کے اندر اپنی جڑ پکڑ چکی تھی بہت زیادہ شدت سے تھی, یہ انہی کا صدقہ تھا.
سبحان
کہ ایسا پھر دوبارہ اسلام پھولا اور وہاں سے پھوٹا کہ آج وہ تناور درخت اور کتنی بڑی تعداد میں آج باب الاسلام سندھ میں مسلمان ہیں, اور پھر یہ فیض چلتا گیا کہاں سے کہاں تک.
کیا بات,
یہ انہی کا صدقہ تھا اور انہی کی شان تھی.
معرفت الہی میں وہ اللہ کی رحمت سے چلنے والے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی معرفت کی طرف لے کے چل دی. ماشاء اللہ. کال دیجیے گا.
سیدنا لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسل کیا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جی انشاءاللہ, ہمارے احمد رضا بھائی ان کے سلسلے نسب کے بارے میں بتائیں گے. ایک اور کال دیجیے گا. پہلے
عبادت کا مفہوم کیا ہے, نیز یہ بھی بتائیں عبادت میں مشغول رہنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین وایاک. عبادت کو اگر عام انداز میں ہم سمجھیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا, یہ عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، جھوٹ سے بچنا بھی عبادت ہے، حلال کمانا بھی عبادت ہے، حرام سے بچنا بھی عبادت ہے، تو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، رزق کمانا حلال ذریعے سے یہ بھی عبادت ہے۔ تو بڑے آسان انداز میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، اور جن کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ ساری زندگی عبادت کی لذت ہم لے سکتے ہیں اگر اس تعریف کے مطابق اپنے آپ کو کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ جی حضور، سلسلہ نسب حضرت لال شہباز قلندر کا۔
جی جناب، سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
سبحان اللہ،
والد آپ کے کبیر الدین وقت کے جید عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ولادت آپ کی آذربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی تھی،
صحیح،
اسے مروندی آپ کہلاتے ہیں، اور پھر وہاں سے چلے 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 میں نے جیسے بتایا
اب سندھ آ گئے،
سندھ تشریف
لائے، واہ واہ،
اور جب آئے تب 100 سال سے اوپر کی عمر تھی،
کیا بات،
تب تک اسی کام میں تھے،
اللہ،
اسی مقصد میں، اسی خاطر، اسی لیے جیتے اور اسی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے،
کیا بات ہے۔
کہا جاتا ہے آپ ایسے عظیم سید تھے کہ آپ کا 13 واسطوں سے سلسلہ نسب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا،
اللہ اللہ،
تو یوں یہ عظیم جید میں اکابر میں سے تھے۔ اور کمال یہ کہ ایک علمی گھرانے اور ایک عالم کے ہاں ولادت ہوئی،
اللہ ہو،
والد کمال کے عالم اور کمال کے علماء میں شمار ہوتے،
اور پھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ سے ہمارا جو تعلق اور لگاؤ ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں، ہم بھی لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، نہ یہ کہ ہم معاذ اللہ عز و جل ایسے کاموں میں لگ جائیں کہ جو دین سے دور کرنے والے، ایسے لوگوں سے بھی بچیں کہ جو اولیاء کا نام لے کر اولیاء کی تعلیمات سے دور کر دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی تعلیمات تو سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات علم والی ہے، قرآن والی ہے، حدیث والی ہے، عمل والی ہے، شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اولیاء کی محبت بھی دی جاتی ہے اور اولیاء کے عمل کے پر، اولیاء کے اعمال کو اپنانے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے ادارے المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ لکھا حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت پر، اگر آپ چاہیں تو وہ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح آپ نے زندگی گزاری اور آپ کی کرامات اور پھر آپ کی دینی خدمات کیا تھی۔ اللہ ہمیں ان کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں علم کی بات آپ نے کی ہے تو دعوت اسلامی کا ایک پورا ایک شعبہ ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی، تو علم حاصل کرنا ہے، اولیاء کے طریقے پہ چلنا، لال شہباز قلندر علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔
قلندر آپ بتائے نا پہلے، قلندر ہوتا کون ہے؟
صحیح،
اور قلندر کسی کو بھی،
قلندر تو ہمارے کسی اور کو کہتے ہیں نا، آپ بتائیں کیا ہوتا ہے قلندر؟
جو انہیں لقب ملا اور جو کمال کا جو لقب ملا وہ ہوتے کون ہے؟ حضور مولانا مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو خلائی کے زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربے حاصل کر چکا ہو، شریعت طریقت کا پابند ہو، اور فرماتے ہیں کہ دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔
واہ واہ،
یعنی صوفی یہ صفا بڑا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، وہ جو پا لیتا ہے شریعت پر عمل کر کے، طریقت پر عمل کر کے، اور جد و جہد کر کے، رب کی بارگاہ میں جھک جھک کے،
کیا بات،
اور کہتے ہیں زندگی اس خاطر گزار کے، پھر ایک مقام ہوتا ہے قلندر، اور اسے پانے کا طریقہ عبادتوں کا،
ماشاءاللہ،
اسے پانے کا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا،
علم کے ذریعے بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، آپ اس پر اس کو وزٹ کریں، 32 سے زائد کورسز کروائے جا رہے ہیں جس میں تصوف کورس بھی ہے، قرآن، فیضان قرآن کورس ہے، اسی طرح تفسیر کورس ہے، مختلف کورسز ہیں، آپ کوشش کر کے کسی ایک کورس کو، بھلے وہ شارٹ ٹائم کا ہو، اس کو آپ جوائن کیجئے، کورس کر کے دیکھیے کہ آپ کو کتنا اس میں دین سیکھنے کو ملتا ہے، پھر دیگر کو بھی اس کی آپ دعوت دیجئے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی ایک بہترین اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
میرا نام سید ارسلان ہے، میرا سوال آپ سے یہ کہ حضرت سید لال شہباز قلندر علم اور علماء سے کیسا برتاؤ کرتے تھے، اور کیا قلندر پاک خود بھی عالم تھے؟ برائے مہربانی جواب سے نواز دیں۔
ہر ولی عالم ہوتا ہے، احمد رضا بھائی،
بالکل بالکل،
عالم ولی، ولی کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا، تو علم پھر اللہ عطا فرما دیتا ہے، علم جس کو ولایت عطا فرماتا ہے، آپ عالم تھے، بلکہ عالم گر تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے کہ آپ کی دینی خدمات، پھر آپ کا جو ہے وہ لوگوں کو علم سکھانا، اور پھر علماء سے آپ کی محبت کا تعلق کس طرح، کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عالم آپ کے ساتھ نماز یعنی جماعت کے وقت میں شریک ہے تو آپ جو ہے خود آگے نہیں بڑھتے بلکہ اس عالم صاحب کو آگے بڑھاتے اور کہتے کہ امامت آپ کریں. یعنی کتنا علم سے علماء سے آپ کا تعلق تھا اور آج ماذا اللہ علماء سے دور کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی وہ علم کی راہ الگ ہے تو معرفت کی راہ الگ ہے. حالانکہ دیکھیں علم اور معرفت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور بغیر علم کے بندہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا. علماء کے بغیر بندہ اگر چاہے کہ میں نجات حاصل کر لوں اور میں کامیابی حاصل کر لوں یہ کیسے ممکن ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں, ان وارثوں کے ذریعے ہی انبیاء کی میراث ملے گی. اچھا پھر ولایت ہو یا کوئی اور مرتبہ وہ انبیاء کے بغیر کیسے مل سکتا ہے؟ ہر ولی اپنے نبی کے وسیلے سے پاتا ہے. تو اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کو نبی پاک کے وسیلے سے رب کی معرفت ملی اور مقام ملا ہے. تو اگر انبیاء کی وراثت چاہیے تو وہ علماء سے ملے گی, علماء کے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علماء سے سچی محبت کریں. کچھ فرمائیں گے آپ؟
تو یہ کہ علماء جو ہوتے ہیں نا, علماء اور اولیاء میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ علماء میں ہی علماء ہونا تو لازمی, علماء کے بغیر تو اولیاء ہے ہی نہیں, ولی ہوتا ہی نہیں. لیکن علم میں بھی کمال جب مل جاتا ہے اور جب اسرار باطنی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ پھر ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا ہے. اب اگر پڑھیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں کیا بتایا کہ علم اٹھ جائے گا,
جی جی
علماء اٹھا لیے جائے.
اللہ
علماء کے ذریعے, مطلب علماء یہ بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں.
صحیح,
علماء نہ ہونے سے علم ہی اٹھ جانا, گویا کہ دین کی اصل علم قرآن حدیث اور انہیں پہنچانے والے علماء. تو قرب قیامت بھی جو کہا نا کہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا, علماء اٹھا لیا جائے.
صحیح.
پتا چلا ہر ولی بغیر عالم بنے ولی نہیں ہو سکتا, اور عالم وہ ہے کہ جو جس کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا.
اللہ
قیامت کی نشانی میں
اللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ علم بھی حاصل کریں اور علماء سے محبت کریں, اولیاء سے محبت کریں. اللہ ہمیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے, اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما دے اور اپنی محبت عطا فرما دے, کیونکہ وہ محبت الہی میں گم تھے. اللہ ہمیں اپنی محبت ایسی عطا فرمائے کہ ہمیں دنیا کا پتہ نہ ہو اور ہم بس اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والے بن جائیں. محبت میں اپنی گمایا مرے چلے کے ناظرین, حضرت لال شہباز قلندر پر ہم نے گفتگو کی. اب تیسری ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. مکہ مکرمہ بڑا برکت والا شہر ہے, وہاں بڑی نشانی ہے اللہ پاک کی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام کو اللہ پاک نے برکت دی اور آپ کے ذریعے ہمیں ایک تحفہ ملا جسے ہم بئر زمزم یعنی زمزم کا پانی, زمزم کا کنواں. زمزم کے تعلق سے, کیونکہ امت زمزم سے محبت کرتی ہے, یعنی اگر محبت کا تعلق ہم دیکھیں, انداز دیکھیں تو کیسا ہے کہ جو عمرے پہ جاتا ہے, جو حج پر جاتا ہے تو وہاں سے زمزم کو بطور تبرک لے کر آتا ہے. لوگ سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خوبصورت پیاریوں میں پلاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. یہ محبت امت کے دلوں میں زمزم کی, کیونکہ اللہ کے نبی سے ان کو نسبت, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے فرمان. تو زمزم شریف کے تعلق سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں.
بالکل, یہ مبارک پانی ہے اور اسے خاص یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی جناب سیدنا اسماعیل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ان کی نسل سے آپ ہیں، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے جاری ہوا،
سبحان اللہ،
یہ اس کی شان ہے۔ کہا جاتا ہے 5000 سال سے بھی قبل سے یہ پانی جاری ہے، اور جس طرح پہلے دن جاری آج بھی اسی حالت میں جاری ہے،
سبحان اللہ۔
اس کے فضائل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث طیبہ ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان لما شرب لہ، زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے،
سبحان اللہ۔
سیر بھوکا پیئے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پیئے تو وہ اسے سیرابی مل جاتی ہے، اسے پھر پیاس نہیں رہتی۔ اور خواہش سے پیئے، اس کو پیتے وقت کوئی حاجت، کوئی تمنا رکھتا ہو دل میں اور کوئی دعا کرتا ہو تو لما شرب لہ، جس کے لیے اسے پیا جائے یہ اسی کے لیے ہے۔ یہ حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، غذائیت کا مال رکھتا ہے، اپنے اندر انوکھے وہ چیزیں رکھتا ہے کہ جو دنیا حیران ہے، کسی اور پانی میں دنیا کے نہیں ملتی۔
واہ واہ،
یہ زمزم اس جس لیے کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے کو پیے
بات ہے۔ زمزم میں آپ فرما رہے تھے کہ غذائیتیں بھی ہیں، اور بڑے سائنس بھی بڑی تحقیقات کری ہے زمزم کے تعلق سے، کچھ آپ بتائیں نا غذائیت کے تعلق کیا ہے۔
جاتا ہے یہ وہ کمال پانی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں تمام پانیوں میں سب سے زیادہ جس پانی پر تحقیق اور آج تک ریسرچ کی جاتی ہے، جس کی غذائیت، جس کے اندر پائے جانے والی چیزیں، کمالات، اور جس کو دیکھ کر ہر ایک سائنسی دنگ ہے، وہ یہ مائے زمزم۔
واہ واہ کیا بات ہے،
اتنا زیادہ اس پر تحقیقات بھی، سب کچھ بھی۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس زمزم کو برتن میں لے لیا کرتے اور پھر بیماروں کو پلایا کرتے تھے،
سبحان اللہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں یہ بیماروں کے لیے شفا ہے اور پیاسوں کے لیے سحری،
سبحان اللہ، سبحان
ان کی پیاس بجھانے والا ہے،
کیا بات،
جس کے اندر کہا جاتا ہے اتنی غذائیتیں ہیں، سوڈیم کلورائیڈ فلورائڈ، میں تو پڑھ پڑھ کے میں نے کہا کیا بات ہے، رب العالمین کی کیا شان ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے، یعنی کتنا آپ کو دیکھے گا اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ آج بھی ہم اس کی برکت کو پا رہے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زمزم کے ذائقے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت کچھ نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے، آپ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس میں اتنی غذائیت اللہ پاک نے زمزم کے تعلق سے رکھی ہے۔ اور زمزم شریف جو یہ ایک پانی، کہنے کو تو پانی ہے مگر زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اس میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے، دیگر کنوؤں میں کائی وغیرہ جم جاتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ کہیں اگر پانی جمع ہو جائے تو وہاں بھی کائی جم جاتی ہے، مگر زمزم کے کنویں میں یا زمزم میں اس طرح کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور چاہے زمزم یعنی کنواں جو زمزم کا ہے خرابیوں سے پاک رہتا ہے، جس پانی پر سب سے زیادہ تحقیق کی گئی وہ آب زمزم ہے، ایک تحقیق میں اسے زمین پر موجود پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا گیا۔ زمزم میں شفا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تاریخ کبیر میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے، اللہ پاک زمزم کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرمایا کرتا۔ تو یہ اللہ پاک کے نبی سے نسبت کا جو ایک تعلق آج تک ہے، یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمزم شریف کی اپنی برکتیں اور ہم نسبت کی طرف جائیں تو اس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا لگنا، پھر حضور کے فرامین کا، اگر زمزم شریف پیتے ہوئے بندہ یہ تصور کرے کہ یار یہ وہ پانی ہے کہ جس کو اس اللہ کے ان نبیوں سے تعلق ہے, ان کو نسبت ہے. پھر کتنے اولیاء نے اس پانی سے برکت لی ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان. تو اگر یہ تصور کرے اور اس تصور کے ساتھ جب زمزم شریف کا پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر بندہ جب پی رہا ہوگا کہ یہ وہ پانی ہے جس کو میرے آقا نے بھی اپنے لب چومنے کا شرف عطا فرمایا ہے, اب مجھے بتائیں اس پینے کا مزہ کیا ہوگا, یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہم بات محبت ہی کر رہے ہیں نا, تو ہم محبت کے ساتھ ہی گفتگو کریں اور محبت کے ساتھ زمزم شریف کو پئیں, تو پھر زمزم کی برکتیں دیکھیں انشاءاللہ دوبالا ہوں گے. برکتوں والا تو ہے ہی زمزم, اللہ نصیب کرے کہ پوری دنیا میں پہنچتا ہے زمزم, پوری دنیا میں آج ہی لے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, اور ہم اللہ کے کرم سے زمزم شریف پیتے ہیں. اللہ ہمیں زمزم شریف کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے, اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء کرام سے, اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں ہم نے عبادت کے تعلق سے گفتگو کی, اپنا ذہن بنائیں عبادت کی طرف رغبت کریں, آج سے نماز با جماعت کا ذہن بنائیں اور کوشش کریں نماز با جماعت ادا کریں, پچھلی قضائیں ادا کریں, اور اسی طرح اللہ والوں کا انداز اپنائیں کہ اللہ والے کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, برائی سے منع کیا کرتے تھے. جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے, سچے دل سے حاضر ہوتا ہے اور اللہ پاک کی محبت میں آگے بڑھتا ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ جو سچی توبہ کرے, اچھے اعمال کرے اور ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت میں کوئی بعید نہیں, اللہ کرم فرمانے والا ہے, گناہ گاروں پر رحم فرمانے والا ہے. ہم رب کی بارگاہ میں آئیں, عبادت کی لذت پائیں. دیکھیں شروع میں ہو سکتا ہے کچھ پرابلمز ہوں, دل نہ لگے, مگر لگتے لگتے انشاءاللہ عزوجل ہمارا کام بن جائے گا, اور پھر عبادت کے بغیر ایک وقت آئے گا کہ دل ہمارا اچاٹ رہے گا, نماز کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا, اور ایسی کیفیت ہونی چاہیے مسلمان کی. اللہ کریم ہم سب کو اپنا سچا محبت کرنے والا بنا دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, خزانے میں تمہارے کیا